سورۃ البقرہ، اس کی آیت نمبر 2 انشاءاللہ العزیز آج پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، صدق الله العظيم. پوری صورت پر غور کر کے محققین حضرات نے جو پوری صورت یعنی سورۃ البقرہ کا موضوع اخذ کیا ہے وہ ہے اصلاح یہود، یعنی یہودیوں کے فاسد عقائد کی اصلاح. اگرچہ اس صورت کے اندر میں نے عرض کیا تھا بہت سارے احکام ہیں، انفرادی زندگی کے بھی احکام ہیں، عائلی زندگی یعنی گھریلو زندگی کے بھی احکام ہیں، اور اجتماعی زندگی کے بھی احکام ہیں، معاشرتی زندگی کے بھی احکام ہیں، لیکن بنیادی جو مضمون ہے وہ ہے اصلاح یہود. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں تو مدینہ کے ماحول کے اندر اس کے ارد گرد یہ یہود پڑھے لکھے شمار کیے جاتے تھے، اور ان کے پاس کتاب بھی تھی تورات، لیکن اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے مغضوب علیہم ہو گئے تھے، یعنی ان پر اللہ کا غضب ہوا تھا بہت ہی زیادہ. انہوں نے تورات کے اندر تحریف کی، لوگوں سے رشوت لے کر کے مسائل تبدیل کیے، غلط سلط بتانا ان کا معمول تھا. تو ہجرت کے بعد سب سے پہلے سابقہ انہی سے پڑا ہے دینی اعتبار سے مخالف کے طور پر. تو بنیادی طور پر یہ مضمون ہے اس صورت کے اندر، ویسے اس کے علاوہ بہت سارے احکام ہیں. شان نزول بھی بعض مفسرین حضرات نے لکھا ہے ابتدائی رکوعات کا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، بلکہ آپ کی نبوت سے پہلے بھی یہ یہود کہا کرتے تھے لوگوں سے کہ دیکھو آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے، آخری کتاب کا نزول ان پر ہوگا، ان کے ساتھ مل کر کے اے ہمارے مخالفوں جو اوس و خزرج کے قبیلے کے لوگ تھے، ہم تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، تحس نحس کر دیں گے. یہ پہلے کہا کرتے تھے انصار کے لوگوں سے، یعنی اوس اور خزرج کے لوگوں سے. پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ خوش ہو جاتے، یہ لوگ قبول کرتے، لیکن ستیہ ناس ہو بغض اور حسد کا. یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو، انسان کی نگاہوں پر ایسا پردہ ڈال دیتی ہے کہ حق اور باطل کے تمیز اس کے لیے ممکن نہیں رہتی. بغض اور حسد کہ ہمارے خاندان سے سارے انبیاء آئے ہیں، یہ بنو اسماعیل سے کیسے آ گئے؟ اب تک تو بنی اسرائیل سے سارے آئے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے حسد پیدا ہوا. اگر ان کو ہم تسلیم کر لیں نبی تو ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی، ہمارے پاس کون آئے گا، کیسے لوگوں سے وصولیاں کیا کریں گے، سب کچھ ختم ہو جائے گا. چند ایک کے، صرف چند ایک کے، حضرت عبداللہ ابن السلام ہیں، چند ایک اور بھی ہیں، ان کے علاوہ ان میں سے کوئی بھی ایمان لانے والا نہیں تھا. کل پرسوں غالباً حدیث پڑھی ہے بخاری شریف کی حدیث، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر مجھ پر جو ہے نا یہ 10 افراد بھی ایمان لے آتے ان کے جو سربراہ اردہ شمار ہوتے ہیں، پھر ساری قوم ایمان لے آتی، لیکن نہیں لائے. بغض و حسد ایسی بری چیز ہے، اللہ ہم سب کو بچائے. پھر جب یہ قرآن اترنا شروع ہوا ہے تو اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قبول کرتے ہیں، تو اس میں شکوک و شبہات ڈالنا شروع کر دیا انہوں نے ایک پروپیگنڈا کے طور پر. بلکہ مفسرین حضرات نے لکھا ہے کہ مالک بن سیفی نامی ایک شخص تھا، اس کا کام ہی یہی تھا 24 گھنٹے کہ قرآن کی آیت کو لے کر اس میں شبہ میں ڈالے، لوگوں کو دور کرے. اس کے بعد جو ہے یہ سورۃ البقرہ اترنی شروع ہوئی ہے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سالہ زندگی میں اس کے احکام اترتے رہے ہیں بھرپور انداز میں. ان کے قبائے، ان کے امراض اور ان کی شرارتوں کا اللہ نے ذکر کیا، جواب دیا. تو مفسرین کے ایک بہت بڑا طبقہ کہتا ہے کہ یہ جو آیت ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ اسی کے جواب میں ہے. شبہ ڈالتے تھے نا، تو اللہ نے آیت اتاری، یہ وہ کتاب ہے، کامل ترین کتاب جس میں شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اللہ نے آیت اتاری. کچھ ہمارے اکابرین حضرات کہتے ہیں کہ اس کا مقبل سے ربط اس طریقے پر ہے کہ سورۃ الفاتحہ میں اللہ جل شانہ نے اپنے بندوں سے دعا کرائی تھی کہ اے میرے بندوں، میری بنائی ہوئی درخواست میرے سامنے پیش کرو، اور اس درخواست میں سب سے اہم بات تھی اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دیجئے. سورۃ البقرہ میں اس دعا کی قبولیت کا جواب آیا ہے کہ سنو، اگر تمہیں سیدھے راستے کی ہدایت چاہیے تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اس سے جڑ جاؤ، اس سے وابستہ ہو جاؤ، اس کے احکام کو اپنے اوپر نافذ کر لو، اس کے ساتھ محبت کرو، اس کی تلاوت کرو، یہ وہ ہدایت کا راستہ ہے جو تم طلب کر رہے ہو. اہدنا الصراط المستقیم ایک دعا تھی، اور ذالک الکتاب لا ریب فیہ اس دعا کی قبولیت ہے کہ یہ وہ کتاب ہے. الف لام اس کے اندر کامل کے معنی میں ہے کہ یہ وہ کامل کتاب ہے، لا ریب فیہ، جس میں کسی شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. جو بھی نظر صحیح کے ساتھ اور صحیح غور و فکر کے ساتھ اس قرآن کے اندر مشغول ہوگا تو یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گی کہ واقعی یہ کتاب ایسی ہے جس میں کسی شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. شبہ کرنے والے کرتے رہیں، اگر کسی کو شبہ ہے تو اس کے نظر و فکر کی غلطی ہے، اس کی سوچ صحیح نہیں ہے، ورنہ فی نفسی کتاب ایسا محل نہیں ہے یا اس بات کے مستحق نہیں ہے کہ اس کے اندر شبہ کیا جائے، کیونکہ اس کے اندر شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. لا ریب فیہ. پھر فرمایا ھدًى للمتقین، یہ کتاب سراپا ہدایت ہے. سراپا ہدایت ہے. تم نے کہا تھا نا اہدنا، اے اللہ ہمیں ہدایت دیجئے، میری رہنمائی فرمائیے صراط مستقیم کی. فرما دیا یہ کتاب سراپا ہدایت ہے. فرمایا للمتقین، تقوی والوں کے لیے. تقوی والوں کے لیے سراپا ہدایت ہے. تقوی کے معنی آتے ہیں، لفظی معنی آتا ہے ڈرنا، ڈرنا. تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے، یعنی جن کے دل میں خوف خدا ہے، کچھ ڈر ہے، ان کے لیے یہ کتاب ہدایت کا ذریعہ ہے. اور جو اللہ کو مانتا ہی نہیں، جو باغی ہے، جس کے اندر آخرت کا بالکل خوف نہیں، وہ کتاب جب یہ اس کتاب کو دیکھے گا تو انکار کرے گا. جب انکار کرے گا تو یہ تو وبال ہو گئی، ہدایت تو نہیں ہوئی اور مصیبت میں پھنس گیا. علماء کرام اس کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو، دوسری جگہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ھدًى للناس، سارے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، سب کے لیے، ساری کائنات کے لیے. اور یہاں فرما دیا ھدًى للمتقین، تقوی والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. تو کچھ بات سمجھ میں نہیں آتی، پہلے تو عام کر دیا، اب خاص کر دیا. تو اس کی توجیہ یوں کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ دیکھو بھائی، اگرچہ یہ قرآن ساری کائنات کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، لیکن اس سے نفع وہی اٹھائیں گے جن کے دلوں کے اندر خوف خدا ہوگا. ہے بے شک اس کے اندر استعداد ہے، صلاحیت ہے ساری کائنات کی ہدایت کے لیے، لیکن اس سے فائدہ وہی اٹھائیں گے جن کے دل میں خوف خدا ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، وہ تو نفع اٹھائیں گے. جن کے دل میں اللہ کا ڈر نہ ہو، جن کا روحانی معدہ درست نہ ہو، ان کو یہ فائدہ نہیں پہنچائے گی، بلکہ اس کی وجہ سے تو اور مصیبت میں پڑیں گے، انکار کریں گے، جہنم کا ایندھن بنیں گے. اس کی مثال یوں سمجھ لیں جیسے کہ صالح غذا، بہترین غذا، مثال کے طور پر دیسی گھی کے پروٹھے، دیسی انڈے، گاجر کا حلوہ، موسمی چیزیں ہیں نا جی، اسی طرح کاجو، بادام، پستہ، یہ چیزیں ہیں نا جی، سب کے لیے توانائی کا ذریعہ ہے یا نہیں؟ اس میں فائدہ سب کو دیتی ہیں نا، لیکن اس سے فائدہ وہی اٹھائے گا جس کا معدہ درست ہو. اگر کسی کو اسہال کا مرض لگا ہوا ہو اور کوئی نادان دوست، آپ کو پتہ ہے بعض دوست نادان ہوتے ہیں سمجھے، اور بعض دوست مکار بھی ہوتے ہیں، مکار بھی ہوتے ہیں، دوستیاں نبھاتے ہیں، مقصد ان کا کچھ اور ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ایک دعا پڑھی ایسی زبردست کہ میں تو مچل کے رہ گیا. کیا دعا تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی بھی ہے اور سکھلائی بھی ہے، ہمیں بھی کرنی چاہیے. اللہم انی اعوذ بک من خلیل ماکر، اے اللہ ایسے مکار دوست سے پناہ چاہتا ہوں جس کی آنکھیں تو میری رعایت کرتی ہیں لیکن دل اس کا میری ٹوہ میں لگا رہتا ہے، کوئی عیب ملے، کوئی کمزوری ملے، آگے پھیلاؤں. یہ حدیث میں دعا سکھلا دیا. تو چلو ایک تو مکار دوست بھی ہو تو بعض نادان دوست. اب ایک صاحب کو جو ہے وہ اس حال کی تکلیف ہے اور ایک اس کے نادان دوست آ گئے، نبض دیکھی، اوہو یہ تو بالکل نبض ٹوٹ رہی ہے، کمزوری انتہا درجے کی ہو رہی ہے. فوراً اس کے ذہن میں آتا ہے کہ طاقت والی چیزیں دینی چاہیے، کافی کمزوری ہوگی. اب کیا کیا جناب، اس نے ایک چھٹاک جو ہے وہ دیسی گھی لے لی. قرآن پاک دیکھو، گر نہ جائے. ایک چھٹانک دیسی گھی بھی لے لیا، پستہ بھی لے لیا، بادام بھی لے لیا، اس کا بنایا اچھی طرح گھوٹا اور ساری چیزیں، اور کہا کہ بہت کمزوری ہو گئی ہے، اس کو پلاتے ہیں تاکہ طاقت آئے. اور اس نے جناب پلا دیا اس کو. تو کیا خیال ہے آپ کا، کچھ ہی دیر کے بعد وہ یعقوب اعلان کرے گا، حضرات ایک افسوسناک اعلان سماعت فرمائے. ہوگا ہی نہیں اعلان. کیوں؟ کیا پستے میں طاقت نہیں ہے، بادام کے اندر نہیں ہے، گھی کے اندر نہیں ہے؟ ہے چیزیں، لیکن اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ بندے کا معدہ بھی صحیح ہو. اگر معدہ صحیح نہیں تو یہی چیزیں اس کو اعلان کروائیں گے، اوپر پہنچا دیں گے. تو بلا شبہ یہ قرآن ساری کائنات کے لیے ہدایت کا ذریعہ، ہدل للناس، لیکن اس سے فائدہ وہی اٹھائیں گے جن کے دلوں کے اندر تقوی ہوگا، خوف خدا ہوگا. ہدل للمتقین، یہ قرآن، یہ کتاب ایسی کتاب ہے جس میں شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور فرمایا کہ یہ ہدایت کا ذریعہ ہوگی. اے میرے بندے، تو نے مجھ سے دعا مانگی تھی، اہدنا الصراط المستقیم، یہ وہ کتاب ہے جو سراپا ہدایت ہے. لیکن یاد رکھ، یہ ہدایت کا ذریعہ بنے گی تقوی والوں کے لیے، خوف خدا والوں کے لیے، جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا ان کے لیے کتاب ہدایت کا ذریعہ ہوگی. تقوی، متقی، قرآن پاک میں 53 یا 54 جگہوں پر اللہ میاں نے تقوی کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تم سے تقوی چاہتے ہیں، متقی بنو، جنت ان کے لیے جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں. 53 یا 54 مقامات پر تقوی کا لفظ ہے. تقوی کی حقیقت کیا ہے، اس کا محل کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے؟ تو مقام کے لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے فرمایا، سنو، التقوی ہاہنا، دل کی جانب اشارہ کیا تھا. یاد رکھو، تقوی کا مقام اور تقوی کا محل جو ہے یہ دل ہے، اس کے اندر خوف خدا ہونی چاہیے. اور تقوی کس کو کہیں گے؟ تو اس کے لیے ایک حدیث آ رہی ہے, ایک مذاکرہ آ رہا ہے علمی, بہت ہی پیارا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس کا, کہ حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں, قاری رسول ہیں, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ اے عبی, اللہ میاں جو ہم سے بار بار تقوی کا مطالبہ کرتے ہیں, یہ تقوی کیا ہے, اس کی کیا شکل ہو سکتی ہے محسوس طریقے پر؟ تو بڑا پیارا جواب دیا, بڑی جامع بات فرمائی, فرمایا کہ امیر المومنین, کبھی آپ کا گزر کانٹوں والے راستے سے, خاردار جھاڑیوں کے درمیان سے ہوا ہے؟ تو فرمایا کہ ہاں کئی دفعہ ہوا ہے. پوچھا کیسے گزرتے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اپنے دامن کو سمیٹتے ہوئے, اپنے پاؤں کو کانٹوں سے بچاتے ہوئے, احتیاط کے ساتھ گزرتا ہوں. تو کہنے لگے ہاں, زندگی کے راستے پر گناہوں سے اپنے دامن کو بچاتے ہوئے, زندگی کے راستے پر گزرنا, یہاں تک کہ قبر کی منزل تک پہنچ جانا, یہی تقویٰ ہے, احتیاط والی زندگی. ویسے علماء کرام نے تقویٰ کے تین درجات لکھے ہیں, تین مدارج. کہتے ہیں تقویٰ کا ایک تو بالکل ہلکا اور ابتدائی درجہ ہے, وہ کیا ہے؟ شرک سے بچے, بے شک باقی کاموں میں کمزوری ہو لیکن مشرک نہ ہو, یہ بھی متقی ہے. قرآن نے ذکر کیا یہ بھی متقی, لیکن بڑا کم درجے کا متقی ہے, کمزور ترین درجہ ہے تقویٰ عن الشرک, شرک سے بچنا. اور تقویٰ کا ایک متوسط درجہ جو ہے, اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچنا اور اللہ کے اوامر احکام کو بجا لانا, یہ درمیانی درجہ کا تقویٰ ہے, جو عوامی تقویٰ ہے, عوام الناس کا تقویٰ ہے, ہم جیسے لوگوں کا تقویٰ کہہ لو. اور ایک تقویٰ ہے اعلیٰ ترین, وہ کیا ہے؟ ہر اس چیز سے کنارہ کشی اختیار کر لے جو چیز اللہ جل شانہ سے تعلق میں رکاوٹ ڈالے, چاہے وہ چیز حلال ہی کیوں نہ ہو, وہ اعلیٰ ترین تقویٰ ہے. یہ تقویٰ انبیاء کا ہے, اولیاء کا ہے, کہ ہر اس چیز سے کنارہ کشی اختیار کر لی. دیکھا نہیں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ ان کا باغ تھا, نماز پڑھ رہے تھے, گھنا باغ, ایک پرندہ جو ہے وہ باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہے, لیکن باغ اتنا گھنا ہے کہ اس کو نکلنے میں پریشانی ہو رہی. یہ نماز پڑھ رہے ہیں, نماز کے اندر دھیان ادھر چلا گیا, بعد میں خیال آیا, نماز پوری کی, سیدھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ باغ جو ہے نا اللہ کے راستے میں صدقہ ہے, سارا باغ صدقہ کر دیا. یہ تقویٰ کا اعلیٰ ترین درجہ ہے, کہ ہر وہ چیز جو فی نفسی مباح ہو, جائز ہو, لیکن اللہ جل شانہ سے تعلق میں رکاوٹ بن رہی ہو, تو بس اس سے کنارہ کشی اختیار کر لے. یہ تقویٰ کا اعلیٰ ترین درجہ ہے, جو انبیاء کرام و علیہ السلام کا ہوتا ہے, اللہ کے مقربین کا ہوتا ہے. تو یہ کتاب ہدایت ہے تقویٰ والوں کے لیے, یعنی جن کے دل میں خوف خدا شرک سے بچیں گے, یہ کتاب ان کے لیے رہنمائی کرے گی اور ان کو تقویٰ کے درمیانی درجے تک پہنچا دے گی. اللہ کے احکام اس کے سامنے آئیں گے, اس پر وہ عمل کرے گا, اللہ کی منع ہوئی چیزوں سے بچے گا, اور پھر یہ کتاب ان حضرات کو جو پہلے ہی درمیانی درجے کے ہیں, یہ کتاب ان کو تقویٰ کے اعلیٰ ترین معیار پر پہنچائے گی, اعلیٰ ترین تقویٰ آئے گا ان کے اندر, خوف خدا آئے گا, اللہ کے قرب کے وہ درجات آئیں گے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے, اللہ جل شانہ کی محبت کے وہ مقامات حاصل ہوں گے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. تو ھدًى للمتقین کہہ کر بتا دیا کہ تقویٰ کا کوئی بھی درجہ ہو, یہ کتاب ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہوگی, شرک سے بچانے والی بھی ہے اور اس کے بعد اعمال پر لانے والی اور اللہ کو ناراض کرنے والی ساری چیزوں سے بچانے والی کتاب ہے, یہ رہنمائی کرنے والی کتاب ہے اور اللہ کے قرب کے درجات تک چڑھانے والی کتاب ہے. تو جو دعا کی تھی اہدنا الصراط المستقیم کے, یا اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دیجئے, وہ دعا قبول ہوئی, کیونکہ درخواست خود سرکاری تھی, قبول ہوئی. اب اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ سنو یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کسی بھی شبہ گنجائش نہیں ہے، ہدل للمتقین، خوف خدا والوں کے لیے یہ رہنما ہے، ہدایت کرنے والی ہے، اس سے وابستہ ہو جاؤ، اس سے جڑ جاؤ، اس کو حرز جان بنا لو، اس کے احکام پر عمل کر لو، اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچ جاؤ، تم متقی بھی ہو جاؤ گے، اور تمہاری دعا سمجھو کہ اہدنا الصراط المستقیم، تم صراط مستقیم کے پیروکار بھی ہو جاؤ گے، اس راستے پر چلنے والے بھی ہو جاؤ گے. اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ جل شانہ ہمیں صراط مستقیم نصیب فرمائے، تقوی کے اعلیٰ مراتب نصیب فرمائے، قرآن پاک سے صحیح طور پر وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو اپنے دربار میں قبول فرمائے.